الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت أو بيوت آبائكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة النور کا مطالعہ جاری ہے اور آیت نمبر 61 کی 61 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. خاصی طویل آیت ہے اور اس آیت میں کچھ اہم معاشرتی ہدایات عطا کی گئی. سورۃ النور کے حوالے سے ذکر آ چکا ہے کہ اس میں معاشرت کے آداب بھی سکھائے گئے اور شریعت کے کچھ احکامات اجتماعی زندگی سے متعلق وہ بھی عطا کیے گئے. گزشتہ آیات میں بچوں اور غلاموں کو بھی گھروں میں آمدرف کے موقع پر تین اوقات میں اجازت لینے کی تلقین کی گئی, اس کا ذکر آیا تھا, یعنی فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد اور ظہر کے بعد جبکہ قیلولہ کیا جاتا ہے, اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر ان کے لیے بھی پردے کے احکامات لاگو ہوں گے. بوڑھی عورت کے متعلق ذکر آیا کہ جو نکاح کی تمنا نہیں رکھتی اگر وہ اضافی کپڑے جسے ہم نے جلباب اور بڑی چادر یا برقعے سے سمجھا اگر وہ اس کو استعمال نہ کرے تو کوئی حرج نہیں, مگر بوڑھی عورت کو بھی زینت اور زیبائش کے اظہار کی اجازت نہیں ہے, اور بوڑھی عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی بچتی رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اس زمن میں کچھ باتیں پچھلی مرتبہ ہم نے سمجھی تھی. آج سورۃ النور کی آیت نمبر 61 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کوشش ہوگی کہ سورۃ النور کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہو سکے. اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 61, اس میں کچھ معاشرتی پہلوؤں کا ذکر ہے. پس منظر سمجھ لیں تو بات سمجھنا انشاءاللہ آسان ہوگی. ہر معاشرے میں صحت مند افراد بھی ہوتے ہیں اور معذور بھی ہوا کرتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی معاشرت تھی تو وہاں بھی اس طرح کے معاملات اور مسائل تھے. کچھ صحابہ کرام جب قتال کے لیے جاتے اللہ کی راہ میں نکلتے تو اپنے گھروں کو کچھ معذوروں کے حوالے کر جاتے, اس لیے کہ معذوروں کے لیے قتال کے لیے نکلنا لازم نہیں ہے, معذور اور بیمار ان کو استثناء یعنی ایکسیپشن دیا گیا ہے. تو یہ جو معذور ہوا کرتے تھے یہ مروت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان گھروں سے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے, کچھ زیادہ ہی احتیاط وہ کر رہے تھے, اس سے انہیں منع کیا گیا. کبھی ایسا ہوتا کہ ایک محفل ہے اور اس میں کوئی ایسے لوگ بھی آنے والے ہیں کہ جو معذور ہیں, کوئی نابینا ہے, کوئی لنگڑا ہے, تو جو صحت مند افراد ہوتے ہیں صحابہ کرام وہ کہ جو صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوتے انہیں ایک خوف آتا. وہ خوف کیا آتا کہ ہم تو کھانے بیٹھیں گے لیکن جو نابینا ہوگا اس کو ساری چیزیں دکھائی نہیں دیں گی تو اس کے ساتھ بے انصافی نہ ہو جائے. کوئی بیچارہ لنگڑا ہے یا کوئی اور معذور ہے وہ دیر سے آئے گا اور ہم جلدی کھا لیں گے تو اس کے ساتھ بے انصافی نہ ہو جائے. ایسے کچھ مسائل پیش آ رہے تھے. ان مسائل کے حل کے حوالے سے یہ آیت عطا کی گئی جو اب ہم سمجھیں گے. لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ خاصی طویل آیت تھی جب اس کی تلاوت کی گئی, اس میں کئی رشتہ داروں کا ذکر بھی آیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرنے کا حکم ہے. تو دو پہلو ہیں، ایک معذوروں کے حوالے سے گفتگو اور ایک اپنے رشتہ داروں کے ہاں کھانا پینا، یعنی ان کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنا. یہ کچھ معاشرتی ہدایات جو اس آیت میں آئی ہیں. اور اس آیت کے آخر میں سلام کا ذکر آئے گا کہ اپنے گھروں میں بھی داخل ہو تو سلام کا اہتمام کیا کرو. ارشاد ہوا کہ کوئی حرج نہیں ہے علی الاعمى نابینا پر، ولا علی الاعرج حرج، نہ کسی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، نہ کسی بیمار پر کوئی حرج ہے. ایک رائے حرج کے معنی گناہ کے بھی، ایک رائے یہ بھی بیان ہوئی کہ دین کے کوئی اجتماعی احکامات ہیں ان میں معذورین کو کچھ سہولت دی گئی ہے، رعایت دی گئی ہے. ایک ایسا شخص ہے کہ جو خود سے چل کر مسجد تک نہیں آ سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں، تو اس کے لیے جماعت کی پابندی لازم نہیں، اس کو استثناء دیا گیا. اسی طرح کوئی بیمار اور کسی اور معذوری میں مبتلا ہے، اگر جماعت کی نماز میں نہیں آ سکتا تو گھر میں نماز ادا کر لے. اسی طرح قتال کا مرحلہ آ گیا تو جن کو کوئی معذوری لاحق ہے یا وہ بیمار ہے ان کو بھی استثناء دیا گیا، ایکسپشن دیا گیا کہ وہ ان کے لیے قتال کے لیے نکلنا لازم نہیں. ایک تو یہ معنی ہے کہ کسی نابینا پر، کسی لنگڑے پر، کسی بیمار پر کوئی حرج نہیں. دین کے وہ امور جو اجتماعی سطح پر ادا کیا جانا مقصود ہے، جن کا اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہے اور وہ اس اجتماعی معاملے میں حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کو رخصت عطا کی گئی. اور دوسری بات وہ ہے جس کا میں نے اشارہ آپ کے سامنے کیا آیت کے ترجمے سے پہلے، کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا کھانے میں کچھ احتیاط کرتے تھے، اس کے حوالے سے بیان آئے گا. ارشاد ہوا کہ ولا علی انفسکم، نہ تم پر کوئی حرج ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے گھر میں کھانا کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں. او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم، یا اپنے والد کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ. ممکن ہے اولاد کہیں علیحدہ رہ رہی ہے تو اپنے ماں باپ کے یہاں جا کے بھی کھا پی سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. ضمنی ایک بات ہے لیکن اہم ہے، یہاں یہ ذکر نہیں آئے گا کہ اپنے بیٹوں کے گھروں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں، یہ ذکر اس آیت میں نہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے مال میں سے کھا نہیں سکتے. ایک صحابی اپنے ایک بیٹے کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بلکہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے والد صاحب مجھ سے میرا مال مانگتے ہیں. کبھی ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے نا، ہم نے کاروبار کر رہے ہیں اپنا، ہم نے فلاں ڈگری حاصل کر لی ہے، ہم فلاں نوکری کر رہے ہیں، تو ہم کما کے ماں باپ کو کھلا رہے ہیں، کوئی احسان کر رہے ہیں ان پر. کوئی بات ذہن میں آ گئی، عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرے والد صاحب مجھ سے میرا مال مانگتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انت و مالک لوالدک، تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کے ہیں. یہ بڑا پیارا انداز ہے ترجمے کا. تم بیچتے کیا ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تو ایسے تھے کہ 8-10 مہینے تک اپنی جگہ سے سرکنے کے قابل بھی نہیں تھے، تب ماں باپ نے اپنے آپ کو تم پر کھپایا، تو تم بھی اور تمہارا مال بھی دونوں تمہارے باپ کے ہیں. اس لیے ذکر یہاں نہیں آیا، علماء نے مفسرین اس کی وضاحت فرمائی کہ اولاد بھی اور اولاد کا مال بھی باپ کا ہے، وہ جتنا چاہے اس میں سے استعمال کر سکتا ہے. اس لیے اولاد کو کبھی یہ زعم یا گھمنڈ نہ آ جائے، ہم پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے تو ہم اپنے ماں باپ کو کھلا رہے، ہم کوئی احسان کر رہے، احسان نہیں کر رہے، اپنا فرض ادا کر رہے اور ان کا حق ادا کر رہے ہیں. بارہ فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے والدوں کے گھروں سے کھاؤ، اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ. او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن گھروں کی چابیاں تمہارے اختیار میں بھی دے دی گئیں ان گھروں سے تم کھا پی لو. او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دو تین پہلو اس میں ہیں. ایک یہ وہ جو معذور افراد ہوا کرتے تھے، کبھی کبھی کسی کے گھر چلے جاتے، اب وہ کسی کے گھر جاتے اس گھر والے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ ان کو پیش کر سکے، تو وہ اپنے بھائی کے گھر، چچا کے گھر، ماموں کے گھر لے جاتا اور وہاں سے کھلانے کی کوشش کرتا. اب وہ معذور اس نبی کی رعایت محسوس کرتے کہ لو ہم کسی کے لیے مصیبت بن گئے. تو یہ جو اضافی احتیاطیں ہم اختیار کر لیتے ہیں، بلکہ صحیح لفظوں کا تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، دین اس سے روکتا ہے. ایک جگہ قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں.
کچھ جگہ ہم خامخواہ کی زیادتی اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کے گئے کھانے کا وقت ہے, اس نے کھانے کو کہا نہیں 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 بس ٹھیک ہے خامخواہ, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ بات کرتے مگر کھانے نہیں کھاتے, اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں اب رات کو گھر جا کے کھانا ملے گا, اور جب رات کو گھر پہنچتے کیا کہتے ہیں صبح سے بھوک لگ رہی ہے مجھے, خامخواہ کا تکلف. بھائی تمہارا مسلمان بھائی ہے, تمہارا دوست ہے, تمہارا رشتے دار ہے, تمہارا کسٹمر ہے, تمہارا سپلائر, تمہارا کولیگ, جو کوئی بھی ہے مسلمان ہے, کھانا پیش کرے کھانا تو ختم ہو گیا. یہ خامخواہ کا تکلف کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا یہ کوئی دینداری نہیں. تو ایسا خامخواہ کا تکلف یا مروت اس سے دین نے روکا. تو اب ان سارے پہلوؤں کو ملائیے, معذوروں پر کوئی حرج نہیں, لنگڑے ہیں, نابینا ہیں, بیمار ہیں, کوئی حرج نہیں, کیا کھا سکتے ہو اپنے ساتھیوں کے یہاں سے, جن گھروں کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں وہ چلے گئے قتال میں کسی اور کام کے لیے, تمہیں دے گئے, انہوں نے اجازت دے رکھی ہے, وہاں سے تم استعمال کر سکتے ہو, کھا پی سکتے ہو. اسی طرح کوئی محفل ہے, کوئی معذور آ گیا, اس کا لحاظ کر لو, ساتھ بیٹھا لو, اگر اس کو کھانے میں تھوڑا دیر لگ رہی تو تھوڑا ایثار کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ تھی کہ جب آپ کھانے پر بیٹھتے اجتماعی کھانے میں تو آپ آرام آرام سے کھاتے تاکہ آخری اٹھنے والے آپ ہوں, ورنہ کوئی جلدی اٹھ جائے تو دوسرے لوگ مروت کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور کھا نہیں پاتے وہ. تو کہا جا رہا ہے کہ جو معذور ہیں وہ بھی خامخواہ کا تکلف نہ کریں, اپنے دوست احباب کے یہاں سے کھا لیں, اور جو بقیہ لوگ ہیں وہ خامخواہ کی احتیاط نہ کریں, مروت میں زیادہ آگے نہ بڑھیں, تکلف میں زیادہ آگے نہ بڑھیں, ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. اس آیت کے پس منظر میں جو چند باتیں مفسرین نے بیان فرمائی اس کے اعتبار سے, اب ہمارے دور کے اعتبار سے ایک اور پہلو دیکھیے. اپنے والد کے گھر سے کھاؤ, اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ, اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ, اپنے بہنوں کے گھروں سے کھاؤ, اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ, اپنے ماموں اور اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ, اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ. دنیا کے کئی ممالک اب ان رشتوں کو ترستے ہیں. خالہ کسے کہتے ہیں, ماموں کسے کہتے ہیں, چچا کسے کہتے ہیں, چچا کا بیٹا فرسٹ کزن کسے کہتے ہیں, سیکنڈ کزن کسے کہتے ہیں. یہ تو کچھ اقدار ہمارے ہاں موجود ہیں مسلم معاشروں میں کہ شادیاں ہوتی ہیں, خاندان ترتیب پاتے ہیں, اور یہ رشتے ہم ان کو جانتے ہیں. دنیا کے کئی علاقوں میں جہاں شادی کا انسٹیٹیوشن ہی ختم ہو چکا ہے, وہاں دفنانے کے لیے چار افراد بھی موجود نہیں, کوئی جانتا ہی نہیں. اور دین کیا رہنمائی دیتا ہے کہ اس سطح تک بھی اگر تمہاری رشتے داریاں ہیں تو کھاؤ پیو. اور کھانا پینا کیا شے ہے, ایک اچھے اسلام کی علامت کیا ہے. حدیث شریف میں پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اچھا اسلام کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ سلام کو پھیلانا. اور کس کو سلام کرنا, چاہے تم جس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سلام کو پھیلاؤ. اور کھانا کھلانا, ایک کھانا کھلانا ہے بھوکوں کو, محتاجوں کو, وہ بھی کھلائیں, اور ایک آپس میں ایک دوسرے کو کھلانا جو ہے اس سے بے تکلفی بڑھتی ہے اور اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو اتنے سارے رشتے قرآن گنوا رہا ہے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, جب مغربیت زدہ یا مغرب زدہ معاشرت پروموٹ ہوگی کہ جہاں شادی بیاہ کا تصور ہی ختم ہو رہا ہے, تو کہاں اس آیت پر عمل ہوگا, نہ کوئی رشتے دار ہوں گے نہ جن کے حقوق ادا کرنے کی بات زیر بحث آئے گی. یہ ہمارا دین ہے جو انسان کو اتنے رشتے عطا کرتا ہے اور ان رشتوں کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. اب آج لوگ کیا کہتے ہیں, بڑے فخر سے بتاتے ہیں, پانچ سال سے میں اپنے بھائی کے گھر نہیں گیا, فخر سے بتاتے ہیں. یہ فخر کا مقام نہیں, یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے, یہ بغیرتی کا مقام ہے. تین سال سے میری بہن میرے گھر نہیں آئی, فخر سے بتاتے ہیں, یہ فخر کا مقام نہیں, یہ ڈوب مرنے کا مقام اور بغیرتی کا مقام. قرآن حکم دیتا ہے سورہ نساء کی پہلی آیت میں, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو, حقوق مانگتے ہو. یہ خطبہ نکاح میں بھی آیت تلاوت ہوتی ہے, آج بھی انشاءاللہ دو نکاح منعقد ہوں گے, امید ہے نماز جمعہ کے بعد اس میں آیت پھر تلاوت ہوگی. والارحام, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. حدیث ہے بخاری شریف میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد, ایسی روایت کو حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں کلام اللہ کا ہو اور نقل فرمائے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہو, اللہ فرما رہے کہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے. جب ہم کہتے ہیں رحمی رشتے, کنشپ, خونی رشتے, بلڈ ریلیشنز, یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے. اللہ فرماتے جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا. ان رشتوں کی اللہ کے نزدیک یہ قدر ہے. حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں، بچپن سے سن رکھی ہے ہم نے، اسکول کے بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے آج بھی، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، تین دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہنے کی اجازت نہیں. تین دن کی اجازت بھی کیوں دی گئی؟ انسان ہے نا، کچھ جذبات اور احساسات وغیرہ ہوتے ہیں، غصہ آ گیا نکالو تین دن کے اندر، اس کے بعد سلام دعا کر لو. جو سلام میں پہل کر لے گا وہ اللہ کے یہاں بچ جائے گا، اور جو جواب نہیں دے گا یا رشتے کو جوڑے گا نہیں وہ اللہ کے یہاں قابل مؤاخذہ ہوگا، پکڑا جائے گا. لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ان رشتوں کی قدر و قیمت بھی ہے جس کی طرف قرآن کئی مرتبہ اشارہ فرماتا ہے. ایک اور بات ارشاد ہوئی، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا واشتاتا، تم پر کوئی حرج نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اکٹھے مل کر کھانا کھاؤ یا اکیلے اکیلے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. بعض لوگ تھے عرب میں جن کے ہاں یہ بات بہت معیوب سمجھی جاتی تھی کہ کوئی اکیلے بیٹھ کر کھانا کھائے، تو اس کی توجہ دلا دی گئی. ایک آدمی آفس سے آیا، کاروبار شاید شہر کے حالات بھی ہمارے ایسے، کوئی 2-10 بجے آ رہا ہے کہ 9 بجے آ رہا ہے، ایک وقت بیٹھ کر کھانا اکثر ممکن نہیں ہو پاتا، تو اجازت ہے اکیلے بھی کھا سکتے ہو، ہاں مل کر بیٹھ کر کھانا اس میں برکت ہے. کئی احادیث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کوئی مہمان آ جائے تو جو ہے پیش کر دو، اللہ برکت دے دے گا اس میں. اور آپ نے فرمایا کہ ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جائے گا، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جائے گا. تم اللہ کا نام لے کر شروع ہو جاؤ، نیت خالص رکھو، اللہ برکت دے دے گا. یہ ہے یقین کا مسئلہ، یہ بیان کا مسئلہ نہیں، یہ یقین کا مسئلہ ہے. اور اس یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی کہ میں نے اس آنے والے کو میں نے تھوڑی کھلانا ہے، رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، جو ہے وہ پیش کر دو، اللہ اس میں برکت دے دے گا. تو یقیناً مل کر کھانا کھانا اس میں برکت ہے، پسندیدہ ہے، کرنا بھی چاہیے. لیکن کبھی ایسا موقع ہو یا ایسی مجبوریاں ہو کہ اکیلا کسی کو کھانا کھانا پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں. ایک غلط فہمی اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ نکال لی ہے، پیش کی کہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے مل جل کر کھانا کھاؤ، تو یہ کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا معاملہ الگ ہونا چاہیے، مردوں کا معاملہ الگ ہونا چاہیے، یہ پردے کی بات آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم پر کوئی حرج کی بات نہیں، اگر تم مل کر کھاؤ یا اکیلے اکیلے کھاؤ. جب مل کر کھانے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کیوں عورتوں کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں، مردوں کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ یہ وہ بات ہے کہ جس پہ ایک شعر کہا گیا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. اپنے مطلب کا اسلام سب لوگ قرآن سے نکالنا چاہتے ہیں، امریکہ بھی نکال لیتا نا. 2-3 دفعہ مثال آ چکی ہے، جب ریمنڈ ڈیوس بدماش اور بدبخت کو چھڑانے کی بات آئی تو امریکہ بدماش کو بھی قرآن کا قصاص و قانون یاد آ گیا، اور غلط سلط کیسز اٹھا کر اس کی تفصیل میں ابھی میں نہیں جا رہا، میڈیا پر اچھالو اور کوئی ایک آیت قرآن کی کوٹ کر دو. کوئی اتحاد کی باتیں کرتا ہے ایک آیت کوٹ کر دے گا، بھائی قرآن کی 6236 آیتیں سامنے تو رکھو نا پوری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی تو سامنے رکھو، صحابہ کرام نے دین کیسے سمجھا اسے بھی تو سامنے رکھو، امت کی 1400 برس کی تاریخ میں دین ہم تک جو پہنچا ہے اور امت نے کیا سمجھا اس کو بھی تو سامنے رکھا جائے. آج ٹی وی میں بیٹھنے والا اور بیٹھنے والی ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کر ہمیں دین سکھائیں گے کیا؟ تو دین ان سے سیکھنا ہے، ان سے جو 1400 برس سے سکھاتے آ رہے ہیں. اب یہ ایک آیت تو لے لی، سورۃ النور کی آیت نمبر 61، اسی سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 بھول جائیں گے کیا؟ مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم، عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم بھول جائیں گے؟ اسی سورۃ النور کی آیت 31 میں ہم نے نہیں پڑھا کن کے سامنے عورت اظہار کر سکتے زینت کا؟ محرم کے سامنے، تو نہ محرم کے سامنے نہیں کر سکتی. ایک بیٹی اپنے والد صاحب کے ساتھ کھانا کھائے کس نے منع کیا؟ ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے کس نے منع کیا؟ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے کس نے منع کیا؟ شوہر بیوی بیٹھ کر کھانا کھائے، ان کے بچے کھانا کھائے کس نے منع کیا؟ محرم کے ساتھ بیٹھ کر گھر کی خواتین کھانا کھائے کسی نے منع نہیں کیا. لیکن جب زینت کا اظہار نہ محرم کے سامنے نہ ہوگا تو پردہ تو آئے گا نا. پھر سورہ احزاب کی آیتیں بھی آئیں گی جس کو ہم آئندہ چند مہینوں کے بعد جب بھی اللہ توفیق عطا فرمائے گا پہنچیں گے، 21 سپارے کے آخر میں تو پڑھ لیں گے. تو وہ قرآن جو پردے کے احکامات عطا فرمائے، محرم نہ محرم کی تمیز عطا فرمائے، عورت کو زینت اور آرائش کے اظہار کے حوالے سے کچھ پابندی عطا فرمائے، ان آیات کو ایک طرف رکھ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ایک طرف رکھ کر، من چاہی بات کو قرآن سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ نفس کی پرستش گمراہی کے طرف تو لے جا سکتی ہے، ہدایت کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں اور غلط فہمیوں کو پھیلانے والوں کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ہدایت گھروں میں داخلے کے حوالے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کر لو، اپنوں سے مراد اپنے لوگوں کو سلام کر لو، گھر والوں کو سلام کر لو، تحیۃً من عند اللہ مبارکۃً طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے دعائے خیر ہے، برکت والی بات اور پاکیزہ کلمہ ہے۔ یہ سلام کے الفاظ اللہ نے عطا فرمائے۔ آج ہمارا بچہ بھی گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون کہتا ہے، عربوں کا بھی ستیہ ناس ہو گیا، وہ بھی جو ہے وہ صباح بخیر مسا بخیر کہتے ہیں، صباح بخیر گڈ مارننگ، مسا بخیر گڈ ایوننگ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اردو بولنے والا وہ آداب و تسلیمات کہتا ہے، پتہ نہیں کیا شرم آتی ہے ہمیں سلام کے الفاظ زبان پر لاتے ہوئے، شرم آتی ہے۔ اور اب ہمارے بچے جب وہ انڈین چینل دیکھتے تو وہ نمستے بھی کرنا شروع کر دے، بارہا یہ بات میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، گویا اللہ کے تحفے کو رد کر کے مشرکوں اور کافروں کے کلمات کو ہم اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ سوچیے ہمارا انجام کیا ہوگا، اللہ کے عطا کردہ کلمات کو چھوڑ کر مشرکوں اور کافروں کے الفاظ کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں تو ہم کیا بننا چاہتے ہیں، ہم کیا بننا چاہتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو قرآن کہتا ہے سلام کرو اپنے گھر والوں کو، جب آپ اور میں اپنے گھر جائیں سلام کریں۔ اس میں بھی ایک مسئلہ آتا ہے، یہ میں کیوں کروں، میں تو شوہر ہوں، میں تو باپ ہوں، میں تو بڑا ہوں۔ اگر یہ اکڑ ہے تو یہ تکبر ہے، اور اگر یہ تکبر ہے تو یہ جنت میں جانے میں رکاوٹ ہے۔ حدیث میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت میں، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ترمذی میں، کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیے، آپ کو اور مجھے پہل کرنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا اور بیٹی مجھے سلام کریں، وہ تو چھوٹے ہیں، میری بیوی مجھے سلام کرے وہ چھوٹی ہے، میرا ڈرائیور مجھے سلام کرے وہ چھوٹا ہے، اگر یہ اکڑ اب بھی دل میں ہے معاف فرمائیے گا تو یہ تکبر ہے، اور یہ تکبر جنت میں داخلے میں رکاوٹ ہے۔ گویا اگر آپ اور میں یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں، تو دیکھ لیں ہم سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں کہ اگلا آگے بڑھ کر ہمیں سلام کرے، پتہ چل جائے گا دل میں تکبر ہے کہ نہیں۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرو، کبھی گھر میں داخل ہو کوئی بھی نہ ہو، تالا ہی کھولنا پڑ رہا ہے تو احادیث میں ذکر آیا پڑھا کرو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اتحیات میں پڑھتے ہیں نا، جب گھر میں داخل ہو کوئی نہیں، اکیلا ہے ہم اکیلے گھر میں ہیں، دروازہ لاک ہم نے کھولنا جو کچھ بھی ہے، تو پڑھیں السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اس وقت بھی بہرحال ہم اکیلے نہیں ہوتے، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور یہ دو فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور بھی فرشتے ہو سکتے ہیں اور جنات بھی ہو سکتے ہیں، نظر تو نہیں آتے نا۔ تو السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو یہ ہے سلام، جو مبارک تحفہ، برکت والا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے پھیلانا چاہیے، اور سلام کرنے میں ہمیں پہل کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس کے بعد سورۃ النور کا آخر رکو ہے جس میں اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہدایت، کون سی اجتماعی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک مشن کے ساتھ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشن تھا اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں لانا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنا، یہ جد و جہد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس جد و جہد کو آپ نے ایک جماعتی سطح پر انجام دیا، صحابہ اکرام کی جماعت نے آپ کا ساتھ دیا۔ مگر وہی جماعت جہاں صحابہ اکرام کی ہے، وہیں کچھ منافقین بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ تو سچے ایمان والے یعنی صحابہ کرام، اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار جو جماعت میں تھے یعنی منافقین، ان کا تذکرہ اس مقام پر آ رہا ہے۔ لیکن جان لیجئے، یہ مقامات جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں مقام سورہ نور کا، اس طرح کے مقامات قرآن کے سمجھ آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم خود کسی دینی جماعت میں شامل نہ ہوں، یا کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعتی زندگی جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوگی یہ اس طرح کے مقامات سمجھ آ ہی نہیں سکتے۔ آپ خود محسوس کیجئے کیسے سمجھیں گے، ابھی آخری آیت جو پڑھیں گے انشاءاللہ آیات پڑھیں گے، کیسے سمجھیں گے اگر رسول اللہ کا دور سامنے نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے سمجھیں گے اگر دین کا مشن سامنے نہ ہو، کیسے سمجھیں گے اگر جماعتی زندگی کا تصور سامنے نہ ہو، کیسے سمجھیں گے اگر جد و جہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہ ہو۔ مثلا آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوا کہ سچے ایمان والے کون ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، وہ جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر علیہ السلام، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لم يذهبوا، تو نہیں جاتے، حتی يستأذنوا، جب تک کہ اجازت نہ لے لیں۔ اب بتائیے امام نے سلام پھیرا نماز کا، اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں امام سے کہ میں گھر جاؤں کہ نہ جاؤں، پوچھتے کبھی آج تک ہم میں سے کسی نے امام صاحب سے پوچھا نہیں؟ یہ نماز کی بات نہیں ہو رہی، یہ 24 گھنٹے کی زندگی کی بات ہو رہی، جہاں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے غلبے کی جد و جہد میں شریک تھے، جب جب نبی کی پکار آتی، حی علی الصلاہ کی پکار پہ تو نماز ادا ہوتی، لیکن نبی کی پکار پر کبھی قتال کا بیان آتا، کبھی ہجرت کا بیان آتا، کبھی انفاق کا مطالبہ آتا، کبھی کسی علاقے میں کسی تبلیغی وفد کے روانہ ہونے کا بیان آتا، یہ سارے معاملات کا بیان ہو رہا ہے کہ جب کسی اجتماعی کام پر ایمان والے جمع ہوں تو جب تک نبی سے اجازت نہ لے لیں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹتے نہیں۔ اب بتائیے اگر جماعتی زندگی کا تصور سامنے نہ ہو، صحابہ کرام کی جماعت کا تصور سامنے نہ ہو، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کی جد و جہد مشن کا تصور سامنے نہ ہو، یہ آیت کیسے سمجھ آئے؟ جبکہ اجتماعی نماز تو روزانہ 5 وقت کی ادا ہو رہی ہے، ہم تو اس کے بعد بھی کسی امام سے اجازت نہیں لیتے، ہم چلے جاتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ اجتماعی مشن، یہ وہ اجتماعی جد و جہد جس کو لیڈ کر رہے تھے، جس کے امیر بھی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا بیان ہے۔ آگے ارشاد ہوا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، اے نبی علیہ السلام جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اجازت لینے والا ہے جو ایمان رکھتا ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ میرے ذاتی کام سے بڑھ کر دین کا کام زیادہ اہم ہے، دین کا مشن زیادہ اہم ہے، دین کی جد و جہد زیادہ اہم ہے، مجھے اسے اوپر رکھنا چاہیے، اپنے ذاتی معاملے کو نیچے رکھنا چاہیے۔ تو جو اجازت لیتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ضمن لیکن ایک اہم بات یہ ہے، یہ ہے سورہ نور سن 6 ہجری کا بیان۔ ہم نے سورہ توبہ کا مطالعہ کیا تھا، اس میں غزوہ تبوک کا بیان تھا، اس وقت اجازت کا امکان نہیں تھا، اس وقت تو ہر ایک کو نکلنا لازم تھا، جس کو نفیر عام کہتے ہیں۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 45 میں ذکر آیا تھا کہ آج جو اجازت مانگ رہا ہے اس کا ایمان ہی نہیں، وہ کیا مقام تھا؟ ہر ایک کا نکلنا فرض۔ سورہ توبہ آیت 45 غزوہ تبوک سن 9 ہجری، وہاں تو اجازت کا سوال ہی نہیں۔ دیکھیے یہ ہے سورہ نور آیت نمبر 62 سن 6 ہجری، اجازت کا امکان ہے، تو جو اجازت لے رہا ہے اسی کا ایمان ہے، گویا اس نے اپنے ذاتی کام کے مقابلے میں دین کے مشن کو اہمیت دی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، اے نبی علیہ السلام جب وہ آپ سے کسی معاملے میں اجازت مانگے تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں۔ اجازت دینے کا اختیار رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی دینی جماعت بنے گی اس کا امیر ہونا چاہیے، بیعت کی بنیاد پر جماعت بنے اس کا امیر ہوگا، آج اگر اجازت مانگے تو امیر اجازت دے سکتا ہے، مانگنے والے کو تیار رہنا چاہیے اجازت کے حوالے سے، اگر امیر منع کر دے گا تو اجازت نہیں ہے پھر۔ اے نبی آپ، کیونکہ اب اللہ کے رسول چلے گئے جماعت تو اب بھی بنے گی، اب جو ہوگا وہ امیر ہوگا، اس سے اجازت مانگی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں، واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگی۔ اللہ اکبر، غلطی کون کر رہا ہے؟ چلے غلطی نہیں، کمی کس میں آ رہی؟ اجازت مانگنے والے میں نا، تو وہ استغفار کرے؟ نہیں، وہ تو کرے ہی کرے، آپ بھی اس کے لیے بخشش مانگے۔ کیوں؟ اے نبی علیہ السلام، بہرحال جس نے اجازت مانگی اس نے ایک ذاتی کام کو ترجیح دی، دین کے کام کے بارے میں تو غلطی تو ہے, آپ بخشش مانگیے. نمبر دو, نیچے والے جب غلطیاں کریں یا کوتاہیاں کریں تو جو ان کا امیر ہوگا اس کے دل میں کوئی میل آ سکتا ہے نا, تو جب آپ دعا کر لیں اور اس کے لیے استغفار کر لیں تو وہ میل آئے گا ہی نہیں انشاءاللہ تعالی. خطاب اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن دین تو قیامت تک کے لیے نا, تو دین کی جد و جہد قیامت تک چلے گی, تو اجتماعیتیں قیامت تک قائم ہوں گی, ہر اجتماعیت کا کوئی امیر ہوگا, اس امیر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اجازت بھی دے دو لیکن بخشش مانگنا, استغفار کرنا, تاکہ ان نیچے والوں کے حوالے سے دل میں کوئی میل نہ آئے. اب آپ خود سوچئے, دل پہ ہاتھ رکھ کے, اگر یہ میں وضاحت نہ کروں آپ کے سامنے یا مفسرین یہ وضاحت نہ کریں, اور اکثر جگہ کم ہوئی ہے وضاحت, وہ دین کا انقلابی تصور اور دین کی جد و جہد اور مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سامنے نہ ہو تو یہ کیسے مقامہ سمجھ آئے. اور اگلی آیت تو بہت ہی عجیب ہے, عرض کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے, ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ غفور رحیم ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کے بلانے کو سمجھتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو جانو. شادی کا کارڈ آیا, دل چاہت ہو گئے, دل چاہت تو نہیں گئے, آفس سے فون آ رہا ہے, موبائل اٹھا ہی نہیں رہے, کل جا کے بہانہ کر لیں گے, بارش بہت تھی, یہ تو چل جائے گا. لیکن رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھنا جیسے ایک دوسرے کے بلانے کو سمجھتے ہو. رسول کی پکار قبول نہیں کرو گے, کل اللہ کا جواب دینا پڑے. رسول کی اطاعت دے کر آؤ گے تو اللہ راضی اور خوش ہوگا. اب رسول پکار رہے ہیں کبھی اللہ کی راہ میں قتال کے لیے, رسول پکار رہے کبھی اللہ کی راہ میں انفاق کے لیے, رسول پکار رہے کبھی اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے, رسول پکار رہے اللہ کی راہ میں وقت دینے کے لیے, اس کو معمولی نہ سمجھیں. اچھا رسول اللہ تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آج دین کی پکار ہمارے سامنے نہیں؟ آج اللہ کا دین مغلوب نہیں ہے زمین پر؟ آج اس دین کی جد و جہد امت پر فرض نہیں؟ تو آج بھی رسول کی پکار موجود ہے کہ نہیں؟ ہمارا سیٹھ بلائے تو ہم رات کے 12 بجے بھی اٹھ کر چلے جائیں, ہمارا باس بلائے تو رات کے 2 بجے تک بیٹھے رہے اس کے ساتھ. اور اللہ کے رسول کا دین جو غالب ہوا تھا اور آج مغلوب ہے, رسول کی پکار تو موجود ہے, کہاں ہے آج امت؟ اے خاص اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری, آ کے آج اب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں, وہ آج غریب الغرباء, کہاں ہے آج امت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیں اپنا گھر, اپنا کاروبار, اپنے بچوں کا کیریئر, اپنے بچوں کا پروفیشن, ان کا مستقبل, اس کی فکر تو ہے. اللہ کا دین جو مغلوب ہے اس کی فکر ہے کہ 64 برس ہو گئے اس ملک کو لیے ہوئے, کس لیے کہ اللہ تیرے دین کو نافذ کریں گے؟ آج اس دین کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, میڈیا کا 90% حصہ اسی دین کے خلاف باتیں کرنے پہ لگا ہوا ہے. ہمارے دانشور, ہمارے سیاستدان بکے اور بکاؤ مال بن کر دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں, دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کہاں آج امت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی ہمیں بھی رسول کی محبت کا پاس ہے کہ نہیں؟ کل اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے کہ نہیں؟ تو آج اللہ کا دین مغلوب ہے جس کو رسول اللہ غالب کر کے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پکار تو موجود ہے. تو کیا اس پکار کو آپ نے میں نے ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے؟ یا کوئی درد ہے ہمارے دل میں اللہ کے دین کا؟ کوئی فکر ہے اللہ کے رسول کے مشن کی؟ کوئی ارادہ ہے اپنے وقت کو, جان کو, مال کو اس کے لیے کھپانے کو؟ سوچئے, اللہ تو فرما رہا ہے رسول کے پکارنے کو, رسول کے بلانے کو, رسول کی دعوت کو ایسے نہ سمجھنا جیسے ایک دوسرے کے پکارنے کو سمجھتے ہو. اب ایک اور بات جو اجتماعی زندگی کے تصور کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتی, فرمایا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبادا, یقین اللہ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو نظریں بچا کر چپکے سے نکل لیتے. ترجمہ تو ہوگا قدیم اردو میں سٹک لیتے ہیں, جدید اردو میں ہوگا, آسان اردو میں ہوگا کھسک لیتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ خوب جانتا ان کو جو نظریں بچا کر کھسک لیتے ہیں. کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام کی محفل سجی ہے, اللہ کے نیک بندے سچے ایمان والے موجود, یہ جھوٹے دعوے دار بھی اپنے اسلام کے جھوٹے ادار کے لیے آ جایا کرتے تھے, اب مطالبات اللہ کی راہ میں دین کے لیے جد و جہد کرنے کا, نکلنے کا, پیسہ لگانے کا, ہجرت کرنے کا, انفاق کرنے کا, قتال کرنے کا, اور ان کو اپنی جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے, یہ نظریں بچا کر چپکے سے بھاگ لیتے ہیں. یہ منافقین, یہ تو آ کر بھاگتے تھے, کیا آج امت میدان میں آنے کو بھی تیار ہے؟ بھاگنا تو بات کی بات, آج امت نبی کے اقوال کو اور باتوں کو اور مشن کو سننے کو تیار بھی ہے کہ نہیں؟ سو سو چینل گندگی فحاشی اور یعنی کی تو قوم دیکھ لیتی، لیکن نبی کی باتیں سننے کے لیے امت کے پاس آج وقت نہیں. سیاست اور باتیں کرنے کے لیے دنیا جہاں کا میڈیا لگا لیں گے، نبی کی بات کرنے کے لیے، سننے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے زین کو وقت نہیں ہمارے پاس. تو فرق کیا ہے پھر؟ وہ تھے منافقین، ہمارا دعوی کہ ہم مسلمان. اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان کو جو چپکے سے نظریں بچا کر بھاگ لیتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، ڈرنا چاہیے. اَمْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان پر کوئی آفت نہ آ جائے. اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. ہم بھی اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، نبی کے مشن سے ہمیں کتنی محبت ہے، نبی کی جد و جہد سے ہمیں کتنی محبت ہے، نبی کے دین کے مغلوب ہونے پر ہمیں کتنا افسوس ہے، اور نبی کی جد و جہد میں شامل ہو کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم کتنی کڑن محسوس کرتے ہیں، کتنی فکر محسوس کرتے ہیں، کتنا درد اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں. غور کرنا ہے. دعویٰ ہے محمد کریم کو ماننے کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اطاعت کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، محبت کا ثبوت پیش کرنا ہوگا. ان کا خون ہمارے خون سے قیمتی، ان کی جان ہماری جان سے قیمتی، ان کا مال ہمارے مال سے قیمتی، ان کا گھر ہمارے گھر والوں سے زیادہ قیمتی. ان کا خون طائف اور احد کے میدان میں بہا، ان کی صحابہ کرام میں سے 269 کی جانیں اللہ کے دین کے لیے چلی گئیں، ان کے گھر والوں نے قربانیاں دی، فاقے برداشت کیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. آگے فرمایا آخری آیت 64 میں، جان لو اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. یقیناً اللہ جانتا ہے. ما انتم علی، کس حال پر ہے لوگوں تم ہو؟ تمہارے پاس اللہ کا پیغام موجود، تمہارے پاس رسول کی پکار موجود، تمہارے پاس رسول کی تعلیم موجود. آج اب تم کس حال پر ہو؟ ان تعلیمات کے حوالے سے تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ تمہارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ تمہاری بھاگ دوڑ کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جب وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ بتا دے گا جو کچھ انہوں نے اعمال کیے. بچنا ممکن نہیں، گزارنے جتنی زندگی گزارنی ہے، بالآخر تو پلٹ کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ بتا دے گا کون اس کے اور اس کے رسول کی اطاعت لے کر آیا، اور کون اس کے اور اس کے رسول کے دین کو فراموش کر کے آیا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اللہ ہمیں سمجھ لے، اور اپنے حبیب علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق دے. یہ میڈیا لگا رہے، یہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے نیا مسئلہ نہیں. کبھی فرعون نے بھی کہا تھا میری حکمرانی ہے، آج ہمارے حکمران یا غیر مسلم حکمران امریکہ کہتا ہے ہماری حکمرانی ہے، لیکن فرعون بھی غرق ہوا تھا. یہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے نیا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس 60 چینل نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ کا کلام تو ہے، ہمارے پاس نبی کی تعلیم تو ہے، اور اگر ہم اس کلام اور نبی کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. اور اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ فرعون کو غرق کرنے پر بھی قادر ہے، وہ آج کے ظالموں اور جابروں کو بھی ناکام کرنے پر قدرت رکھتا ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا ہم اللہ کے ساتھ ہیں یا نہیں، اس کا جواب آپ کو اور مجھے تلاش کرنا ہے، اور اس کی کوشش کرنی ہے جواب دینے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.